السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ ہیں. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
امریکی قانون سازوں کے بیانات پر مشیر خارجہ ایوان کو آگاہ کریں. چیئرمین سینٹ کا مشیر خارجہ کو خط. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان میں سوشل میڈیا پر شہرت پانے والی ماڈل قندیل بلوچ کے قتل کا ملزم اس کا نام بھائی ڈیرہ غازی خان سے گرفتار. غیرت کے نام پر قندیل کے قتل کی خبر بین الاقوامی میڈیا میں بھی نمایاں رہی. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
اسلام آباد سے کالعدم تنظیم حزب التحریر کا سرگرم کارکن گرفتار. میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا. بنگلہ دیش میں پولیس نے ایک پروفیسر کو گرفتار کیا ہے جس نے مبینہ طور پر ڈھاکہ میں ایک ریسٹوران کے حملہوروں کو ایک اپارٹمنٹ کرائے پر دیا تھا. اس حملے میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. اور عالمی خبروں میں، ترک عہدیدار بغاوت کی کوشش کے سلسلے میں ججوں اور فوجی افسروں کو گرفتار کر رہے ہیں. اتوار کے روز مزید فوجیوں کو حراست میں لیا گیا. اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کے بعض ماہرین کے مطابق، ترک حکومت 15 جولائی کی ناکام بغاوت کی کوشش کے بعد جو طرز عمل اپنائے گی وہ ترک امریکہ تعلقات میں دیر پا اثرات کا حامل ہو سکتا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے بعض امریکی قانون سازوں کی طرف سے پاکستان سے متعلق دیے گئے بیانات پر وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ کہا ہے کہ وہ اس بارے میں حکومت کی پالیسی سے ایوان کو آگاہ کریں. حالیہ دنوں میں امریکی کانگریس کے پینل میں ہونے والی سماعت میں یہ بیانات سامنے آئے تھے کہ پاکستان اگر مبینہ طور پر اپنی سرزمین استعمال کرنے والے افغان طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو اس کے لیے ہر طرح کی امریکی امداد بند کر دی جائے گی. اسلام آباد کا اصرار ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری اپنی کارروائیوں میں تمام دہشت گردوں کو بلا تفریق نشانہ بنا رہا ہے. تفصیلی رپورٹ اسلام آباد سے ناصر محمود سے.
پاکستان کے ایوان والا یعنی سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے بعض امریکی قانون سازوں کی طرف سے پاکستان سے متعلق دیے گئے بیانات پر وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں حکومت کی پالیسی سے ایوان کو آگاہ کریں. چیئرمین سینٹ نے ایک خط کے ذریعے مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے کہا کہ امریکی قانون سازوں کی طرف سے سخت بیانات معمول بنتے جا رہے ہیں اور پاکستان کی پارلیمان ان کے بقول ملک کی سالمیت اور قومی سلامتی سے متعلق بیانات پر خاموش کھڑی نہیں رہ سکتی. حالیہ دنوں میں امریکی کانگریس کے ایک پینل میں ہونے والی سماعت میں یہ بیانات سامنے آئے تھے کہ پاکستان اگر مبینہ طور پر اپنی سرزمین استعمال کرنے والے افغان طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو اس کے لیے ہر قسم کی امریکی امداد بند کر دی جائے. پاکستان کے لیے اتحادی اعانتی فنڈ کو بھی خاص طور پر شدت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیوں کی یقین دہانی سے مشروط کرنے کا کہا جا چکا ہے. اسلام آباد کا اصرار ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جاری اپنی کارروائیوں میں تمام دہشت گردوں کو بلا تفریق نشانہ بنا رہا ہے. رواں سال ہی امریکی کانگریس کے بعض ارکان کے اعتراضات کے بعد امریکہ نے F-16 لڑاکا طیاروں کی پاکستان کو فروخت کے لیے دیا جانے والا زر اعانت روک دیا تھا، جس کے بعد ان طیاروں کی امریکہ سے خریداری پاکستان کے لیے مشکل ہو چکی ہے. گو کے حکومتی عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں کچھ تناؤ ضرور آیا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کے مابین کثیر الجہد تعلقات میں پیش رفت کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. امریکہ کا بھی کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے اپنے عزم پر قائم ہے. سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ بیان بازیاں باہمی تعلقات میں بہتری کی بجائے کشیدگی میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ حقیقت پسندانہ رویہ اپناتے ہوئے پالیسی بنائے اور اس کا دفاع کرے. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کانگریس کے ارکان جو بیان دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ امریکی ریاست کی پالیسی کی بھی عکاسی کرتے ہوں.
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ اس قسم کی ڈسکشن کا منفی اثر پڑتا ہے، اور کیونکہ جب اس سے باتیں نکلتی ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا جواباً رد عمل پاکستان میں ہوگا. تو یہ ڈیولپمنٹ کوئی اتنی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے مسائل میرا خیال ہے کافی شدید رہیں گے.
رواں ماہ ہی امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ جان مکین نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور ملک کی عسکری قیادت اور حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ مبصرین کے بقول ایسے رابطے دو طرفہ تعلقات میں غلط فہمیوں کو دور کر کے کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس طرح کے وفود کے تبادلوں کے سلسلے کو بڑھایا جانا چاہیے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے پنجاب میں پولیس نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی سوشل میڈیا کی معروف شخصیت قندیل بلوچ کے بھائی کو ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ قندیل بلوچ کو ملتان کے مضافات میں ان کے گھر میں گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ان کے بھائی نے میڈیا کے سامنے اس قتل کا اعتراف کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ لاہور سے افضل رحمان۔
قندیل بلوچ کے قاتل اس کے اپنے بھائی کو ڈیرہ غازی خان سے گرفتار کر کے اتوار کے روز مقامی عدالت سے اس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ قندیل کے بھائی وسیم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس نے خود اپنی مرضی سے غیرت کی خاطر اپنی بہن کو قتل کیا، کیونکہ انٹرنیٹ پر اس کی بہن کی ویڈیوز اور تصویروں کی وجہ سے اس کو تانے ملتے تھے۔ پولیس نے البتہ جو رپورٹ درج کی ہے اس میں وسیم کے ساتھ اس کے ایک اور بھائی کو نامزد کیا ہے اور ایف آئی آر میں وہ دفعہ بھی شامل کی ہے جس کے تحت یہ جرم قابل صلح نہیں رہتا۔ واضح رہے کہ غیرت کے نام پر قتل کے اکثر مقدمات کے آخر میں راضی نامہ ہو جاتا ہے اور معافی تلافی کے بعد قاتل چھوٹ جاتے ہیں۔ ایف آئی آر میں غیرت کے نام پر قتل کی دفاع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پولیس کے متعلقہ عہدیدار نے کہا،
ابھی تک جو ہمارے سامنے آنر کا ہی پہلو آیا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہم اس کو فردر پروبن کر کے اس کے متعلقہ سیکشنز آف لا اٹریکٹ ہوں گے اس میں۔
دریاسنا پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن نے قندیل بلوچ کے قتل پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ایک بہیمانہ قتل تھا۔ کمیشن کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں میں روز بروز ہوتا ہوا اضافہ تشویشناک ہے۔ ادھر بین الاقوامی میڈیا میں قندیل بلوچ کے قتل کی خبر نمایاں رہی۔ امریکی اخباروں نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کے علاوہ سی این این نے بھی قندیل کے قتل کی خبر نشر کی۔ برطانیہ میں ٹیلی گراف، ڈیلی میل اور دی مرر میں قندیل بلوچ کے غیرت کے نام پر قتل کو کوریج دی گئی۔ مشرق وسطی میں خلیج ٹائمز اور ٹی وی نیوز نیٹورک الجزیرہ پر بھی قندیل بلوچ کے غیرت کے نام پر قتل کی خبروں کو جگہ دی گئی۔ بھارت میں قندیل بلوچ سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز اور تصویروں اور پیغامات کے حوالے سے کافی معروف تھیں۔ دنیا بھر میں جو 5 لاکھ سے زیادہ لوگ قندیل بلوچ کو فیس بک پر فالو کرتے تھے ان میں سے خاصی تعداد بھارتیوں کی تھی۔ اس حوالے سے بھارت میں بھی اخبارات اور ٹی وی چینلز نے قندیل بلوچ کے قتل کی خبروں کو ہفتے اور اتوار دونوں دن بھرپور کوریج دی۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ حکومت کو اب غیرت کے نام پر قتل کے خلاف ایک سخت قانون منظور کرنے کا اپنا وعدہ پورا کر دینا چاہیے۔ آسکر ایوارڈ یافتہ دستاویزی فلم پروڈیوسر شرمین عبید چنائے کی دستاویزی فلم کی وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں خصوصی نمائش کے موقع پر حکومت نے غیرت کے نام پر قتل کے خلاف قانون سازی کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بنگلہ دیش میں پولیس نے ایک پروفیسر کو گرفتار کیا ہے جس نے مبینہ طور پر ڈھاکہ میں ایک ریسٹوران کے حملہ آوروں کو ایک اپارٹمنٹ کرائے پر دیا تھا۔ اس حملے میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ڈھاکہ کی نارتھ ساؤتھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر غیاث الدین، اس کے بھتیجے اور اپارٹمنٹ کے ایک مینیجر کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ انہوں نے مئی میں اپارٹمنٹ کرائے پر دیتے وقت کرائے داروں کی معلومات کا اندراج نہیں کروایا۔ پولیس کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ غیاث الدین کو گلشن کے حملہ آوروں کو مکان کرائے پر دینے اور ان سے متعلق معلومات چھپانے کی بنا پر ہفتے کو دیر گئے حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ حملہ آور کیفے پر حملہ کرنے سے پہلے اس اپارٹمنٹ میں جمع ہوتے تھے۔ بیان میں پولیس نے مزید کہا کہ اس اپارٹمنٹ سے ریت کی بوریاں ملی ہیں جن کے بارے میں ان کا شبہ ہے کہ یہ گرنیڈ اور دوسرا دھماکہ خیز مواد چھپانے کے لیے استعمال کی گئیں۔ اس ماہ کے اوائل میں مسلح افراد نے ڈھاکہ میں واقع ہولی آرٹیزن بیکری میں گھس کر پولیس اہلکاروں سمیت 20 سے زائد افراد کو گرفتار کر دیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی۔ ترک عہدیدار بغاوت کی کوشش کے سلسلے میں مسلم ملوث ججوں اور فوجی افسروں کو گرفتار کر رہے ہیں. اتوار کے روز مزید فوجیوں کو حراست میں لیا گیا. وزیر انصاف بیکر بوزداغ نے بتایا کہ تقریباً 6,000 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور اس تعداد میں اضافہ ہوگا. زیر حراست افراد میں تھرڈ آرمی کور کے کمانڈر جنرل ایڈال آتسرک بھی شامل ہیں جنہیں غداری کے الزامات کا سامنا ہو سکتا ہے. اعلی عہدوں پر فائز متعدد فوجی عہدیدار ہیلی کاپٹر کے ذریعے یونان پہنچے اور انہوں نے وہاں سیاسی پناہ کا مطالبہ کیا ہے. ترک میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق ملک سے فرار ہونے والوں میں سے بعض کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے بغاوت کی سازش تیار کی تھی. امریکہ کے خارجہ پالیسی کے بعض ماہرین کے مطابق ترک حکومت 15 جولائی کو ناکام بغاوت کی کوشش کے بعد جو طرز عمل اپنائے گی وہ ترک امریکہ تعلقات میں دیر با اثرات کا حامل ہو سکتا ہے. معاہدہ شمالی بحر اوکیانوس کی تنظیم یعنی نیٹو کے رکن کی حیثیت سے ترکی امریکہ کا قابل قدر حلیف بن سکتا ہے. امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے مائیکل روبین کہتے ہیں کہ اگر انکرا جمہوریت قانون کی بالادستی اور انسانی حقوق کے سلسلے میں کچھ اور پیچھے جاتا ہے تو پھر اس کی صورت پاکستان جیسے حلیف کی ہو جائے گی جو مغربی اقدار کے ساتھ کوئی زیادہ اشتراک نہیں رکھتا اور جہاں دو طرفہ کشیدگی اور بدگمانی معمول کی بات ہے اگرچہ علاقائی سلامتی کے لیے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے پر انحصار کرنا ہوتا ہے. بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد متعدد مبصرین کو خدشہ ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان اقتدار پر اپنی گرفت کو مضبوط کر دیں گے. اگرچہ صدر اردوان کے اقتدار کو مطلق العلانیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن بین الاقوامی برادری کے فوجی بغاوت کی کوشش کی مذمت اور ترکی کے جمہوری اداروں کی حمایت کی. لیکن اگر اردوان اس بغاوت کو مزید سخت کارروائی کے لیے ایک جواز کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ ہمدردی ختم ہو سکتی ہے. بغاوت کی کوشش کے بعد 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں صدر اردوان استنبول میں ایک ریلی کے دوران ٹیلی ویژن پر دیکھے گئے جہاں انہوں نے حکومت پر کنٹرول کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ گولن کے پیروکاروں کے خلاف کارروائی کو تیار ہیں جو ان کے مطابق ترکی کو بہت تکلیف دینے کا باعث بنے ہیں. اردوان نے امریکی صدر براک اوباما سے کھلم کھلا یہ کہا ہے کہ وہ فتح اللہ گولن کو ترکی کے سپرد کرے. 75 سالہ یہ عالم 1999 سے پینسلوانیا میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں جس کے جواب میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ اگر ترکی کسی غلط کاری کا ثبوت پیش کرتا ہے تو پھر امریکہ گولن کے خلاف چھان بین کر کے فیصلہ کرے گا. ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے بغاوت کی کوشش کا الزام امریکہ میں مقیم اپنے جن سب سے بڑے مخالف گولن پر لگایا ہے. انہوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے جس میں فوجی بیان کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور ان الزامات کو مسترد کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. فتح اللہ گولن کے مطابق حکومت آزاد اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے تبدیل ہونی چاہیے نہ کہ طاقت کے بل بوتے پر. انہوں نے کہا کہ میں ترکی ترک شہریوں اور ترکی کی موجودہ صورتحال کے پرامن اور فوری حل کے لیے خدا سے دعاگو ہوں. گولن کے بقول ایسے فرد کی حیثیت سے جس نے گزشتہ 5 دہائیوں کے دوران کئی فوجی بغاوتوں کے دوران تکلیف سہی ہے خاص طور پر ایسے الزام کہ میں کسی ایسی کوشش سے سروکار رکھتا ہوں حد تک امیز ہے. حکومت مخالف احتجاج اور بدعنوانی کی چھان بین سے سابقہ پڑنے پر اردوان نے اپنے مسائل کا کسی حد تک گولن کے عقیدت مندوں اور بیرونی طاقتوں پر الزام لگایا ہے. تاہم اپنے پیغام میں گولن نے کہا ہے کہ اردوان فرسودہ سوچ کے مالک ہیں اور وزیر اعظم کے ان الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے. گولن کی حزمت یا ترکی زبان میں خدمت ادارے میں تھنک ٹینک، سکول اور ذرائع بلاک کے مختلف ادارے بھی شامل ہیں. تاہم فاؤنڈیشن کے تقریباً 145 چارٹر سکولوں کے گروپ سے تعلقات پر نگرانی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پولیس نے فرانس کے تفریحی شہر نیس میں کیے گئے حملے کے سلسلے میں 2 مزید افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور اب زیر حراست افراد کی تعداد 7 تک پہنچ گئی ہے. عہدیداروں کے مطابق ایک مرد اور ایک عورت کو اتوار کی صبح گرفتار کیا گیا. پولیس نے گرفتاری کی وجہ تو نہیں بتائی جبکہ حکام یہ تعین کرنے کی کوشش کرے ہیں کہ آیا حملہ آور اس حملے میں تنے تنہا تھا. فرانس کے معروف سیاحتی شہر نیس میں ہونے والے اس مہلک ٹرک حملے کے بعد ملک میں قومی سوگ منایا جا رہا ہے جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس حملے کے متاثرین کو خراج عقیدت اور اظہار یکجہتی کے لیے جائے وقوع پر پھول چڑھانے آ رہی ہے. جمعرات کو قومی دن کے موقع پر ہونے والی آتش بازی کے مظاہرے کے دوران حملہ آور نے لوگوں کو اپنے ٹرک تلے روندنا شروع کیا اور اس سے پہلے کہ پولیس اسے گولی مار کر ہلاک کر دیتی وہ 84 افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا. زخمیوں کی تعداد 200 سے زائد بتائی جاتی ہے. شدت پسند گروپ داعش نے حملہ آور کو اپنا سپاہی قرار دیتے ہوئے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا لیکن حکام کے بقول تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا بوہلال کا داعش سے براہ راست کوئی تعلق تھا یا یہ اس کا انفرادی فعل ہے. اب تک کی تحقیقات اور بوہلال کے جاننے والوں میں سے حراست میں لیے گئے 5 افراد سے کی گئی ابتدائی تفتیش کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ حملہ آور نے کبھی خود کو کسی بنیاد پرست نظریے کا پیروکار ظاہر نہیں کیا. اسی سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے ہم پیش کریں گے اپنے اگلے بلٹن میں جو آپ کے لیے اسد حسن تیار کر رہے ہیں۔ جنوبی سوڈان میں مولک تشدد اور جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے خلاف بڑھتے جذبات کے تناظر میں رواندا کے دارالحکومت میں اپنے 27ویں سربراہ اجلاس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، جس کا آج سے باضابطہ آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سربراہ اجلاس سے قبل حریف فوجیوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں سینکڑوں اموات ہوئیں اور اقوام متحدہ کی طرف سے نیا انتباہ جاری کیا گیا کہ دارالحکومت جوبا میں جس فائر بندی پر اتفاق ہوا، اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو نتیجہ تباہ کن ثابت ہوگا۔ 8 سے 11 جولائی کے دوران صدر سلوا کیر اور طویل عرصے سے ان کے مخالف اول نائب صدر ریک مچار کے فوجوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں کم سے کم 300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ 53 رکنی ملک جنوبی سوڈان کے بحران کو کیسے حل کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے حال ہی میں سلامتی کاؤنسل کی ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں ساؤتھ سوڈان کے لیے ہتھیاروں پر پابندی لگائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان افراد کو بھی پابندیوں کا ہدف بنایا گیا جو تازہ تر لڑائی کے ذمہ دار ہیں، لیکن 15 رکنی کاؤنسل نے باضابطہ طور پر کوئی کاروائی نہیں کی۔ اور ویتنام میں درجنوں مظاہرین بین الاقوامی عدالت کی طرف سے جنوبی بحیرہ چین میں چین کے دعووں کو مسترد کرنے کے فیصلے کی حمایت میں اکٹھے ہوئے، لیکن پولیس نے ان کا مظاہرہ شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں منتشر کر دیا۔ اور سیاہ فام قوم پرست سفید فام برتری کے حامل سماجی انصاف کے بارے میں خدشات رکھنے والی راہ بات کوئی بھی مقصد سامنے رکھنے والا، چاہے انتہا پسندی پر مبنی ہو یا دوسری جانب رجحان رکھتا ہو، معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کے شمالی شہر کلیولینڈ اوہایو کا رخ کر رہا ہے، جہاں اس ہفتے ریپبلکن نیشنل کنونشن کا اہتمام ہو رہا ہے اور یہ افراد اس کے خلاف احتجاج کرنے والے ہیں۔ توقع ہے 50,000 افراد 4 روزہ کنونشن میں شامل ہوں گے، جس کا آغاز پیر سے ہو رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ کام فوجی بغاوت کے محرکات کیا تھے؟ ایک فوجی ذہن میں سویلین حکومت کے خلاف بغاوت کا خیال کب اور کیسے آتا ہے؟ پاکستان اور دوسرے ملکوں کے کا اس سارے قضیے میں کیا پیغام موجود ہے؟ اسد حسن نے ان سوالات کے جواب لیے معروف تجزیہ کاروں سے پروگرام جہاں رنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں انہی کے اقتباسات پر مبنی یہ رپورٹ۔
بات کی ہے فرقان حمید صاحب سے، سینئر صحافی ہیں اور ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن TRT اس کی اردو سروس کے سربراہ ہیں۔ عوام کا رد عمل کیا رہا اور ابھی پبلک کس طریقے سے، اکثریت پبلک کی وہ کس طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہے؟
عوام کی جوش و جذبے ہی نے رجب طیب ایردوان کی حکومت کا تختہ الٹنے سے بچایا۔ عوام جو سڑکوں پر نکلا ٹینکوں کی انہوں نے پرواہ نہ کی، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، اس وجہ سے رجب طیب ایردوان کی حکومت بن علی یلدرم کی حکومت جو ہے وہ بچنے میں کامیاب رہی ہے۔ اب صدر رجب طیب ایردوان نے یہ واضح کر دیا کہ اب کسی کو بھی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
انالیسس کے لیے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، ممتاز تجزیہ کار ہیں دفاعی امور کے۔ کیا وہ حالات ہوتے ہیں، کیا وہ عوامل ہوتے ہیں جو ایک فوجی ذہن میں کسی بھی سیاسی حکومت کے خلاف بغاوت کے خیال کو جنم دیتے ہیں یا پھر اس پہ عمل درآمد کی ترغیب دیتے ہیں؟
دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انفرادی عمل ہے چند لوگوں کا، اور کوئی ایک گروپ ہے اور اس کے اندر مختلف عناصر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی پلانڈ قسم کا فوجی ٹیک اوور نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ان کے سربراہ اور مختلف دوسرے جو ہائی لیول کے آفسر ہیں اس طرح وہ شامل نہیں ہے۔
اور اگر پلانڈ ہو تو ہم کیا فرق دیکھیں گے؟
ہاں نہیں، فرق ہو اگر پلانڈ ہو تو پھر تو آپ مارشل لا والا معاملہ دیکھتے ہیں نا، جیسے پاکستان میں بارہا ہوا، اسی طرح ترکی میں بھی آپ نے دیکھا کہ فوج جو ہے اس کی مداخلت ہوا کرتی تھی، وہ ٹیک اوور کرتے تھے، اور پھر فوج جو ہے ان کا ایک باقاعدہ آئین کے اندر ان کا رول بھی ہے۔
اگر عوام کی امنگوں کی نمائندہ ہو سیاسی حکومت تو پھر اس طرح کا رد عمل آتا ہے کہ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ سکتے ہیں۔ کیا میسج ہے خاص طور پہ ان ملکوں کے لیے جو اپنے سوشل پولیٹیکل سٹرکچر کے لیے ترکی کو سمبلائز کرتے ہیں یا اس سے انسپریشن لیتے ہیں؟
میسج یہ ہے کہ جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ ڈلیور کریں
صحیح،
اور عوام کو اس نوبت پہ نہ لے آئیں جس کے تحت عوام جو ہے وہ
مٹھائیاں
بانٹنا شروع کر دے، حکومت سے تنگ آ جائے۔
کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی اور فیلو ود پروگرامز آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی۔
میں آپ کے ایئر مارشل صاحب کا بیان سن رہا ہوں، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ دیکھیں، عوام ضرور طاقت کا سر چشمہ ہے، یہ سیاسی جو ہے اپنا لحاظ سے بالکل صحیح ہے، لیکن اگر یہ فوج اندر ایسے لوگ نہ ہوتے جو صدر اردوغان کی حکومت اور ان کی پارٹی کا ساتھ دیتے, تو میں سمجھتا ہوں عوام کی طاقت اٹسیلف اتنی ہے نا مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ فوج کا سامنا کر سکے. لیکن سویلینز کو یہ چاہیے کہ فوج ان کا ساتھ دے, اسی کو کہتے ہیں سویلین سپریمیسی اوور دا ملٹری. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ انفرادی طور پہ لوگوں کی, چند لوگوں کی کاروائی نہیں, اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بڑے پیمانے پہ ہوا تھا, اتنا منظم نہیں تھا, اور اگر منظم تھا بھی اس میں اتنی جان اس لیے نہیں تھی کہ, اور یہ سب سے اہم چیز ہے کہ فوج اس طرح لگتی ہے کہ وہ انتشار کا شکار ہے, اس کے اندر ایک طرح سے جو ہے وہ ڈویژنز آ چکے ہیں.
اس کو کے ریفرنس میں جیسے ظاہر ہے ہر جگہ کانسپریسیز تھیوریز بھی ہوتی ہیں, کچھ کانسپریسیز تھیوریز اس وقت انکرا کے اندر بھی موجود ہیں, وہ کیا ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں فاریبہ نوا, یہ افغانستان بورن جرنلسٹ ہیں, آتھر ہیں, اور اس وقت وہ استنبول میں موجود ہیں.
Who did this and why they did this is still a question that I haven't grasped yet. There are speculations that they were a team of Gulenists and Kemalists, the secularists and the Sufis who teamed up against Erdogan. There's also speculation that this was entirely
kya sarayan ho rahi hain is bare mein apni to nahi kaha ja sakta ki ye bakhawat karne wale kaun the aur unhone kyon ki, lekin ye kaha ja raha hai ki isme wo secular aur sufi sharik hain jo Erdogan ke khilaf hain, aur ek wahan pe theory ye bhi hai ki bazate khud Erdogan ne ye stage karaya ho ye bakhawat taki iske badle mein unhe wo zyada siyasi taqat hasil ho sake aur jiske baad mein wo ultimately constitutional reforms ke liye amendments karke apne aap ko Turki کے کامر کی حیثیت سے اپنے آپ کو وہ سامنے لے کے آ سکے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بظاہر ٹی ایس پہ یقین کرنا مشکل لگتا ہے کہ اردوان نے اپنی سیاسی جماعت AKP کے ساتھ مل کے اس طرح کی ایک کوشش کی ہوگی. جو پروفیسر شاہد انور صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا میسج ہے پاکستان کی پولیٹکس کے لیے اس ناکام بغاوت کی کوشش میں؟
دیکھیے یہ بڑا آبویس میسج ہے کہ لوگوں کی اگر اٹیچمنٹ ہوگی سویلین انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اور سویلین لیڈرشپ کے ساتھ, صورت میں وہ جو ہارڈ پاور ہے وہ اکیلی کافی نہیں ہے ٹو کرنے کے لیے, تو وہ اس کے لیے الٹیمیٹ گارڈین ہے وہ پبلک اٹیچمنٹ ہوگی. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ گارڈن کی ایک چھوٹی ایکسپیکٹیشن ہماری سویلین لیڈرشپ شاید اب تک اس طرح نہیں سمجھ سکی. اس میں جو پرفارمنس ہے وہ میٹر کرتی ہے, جو ڈیموکریٹک جو آپ کہتے ہیں کانسٹیچوئنسی ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا اور اس کو ڈیپن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہی میسج ہے اس چیز کا جو پہلے بھی بڑا آبویس ہے کہ جب تک آپ سویلین انسٹیٹیوشن کو اور ڈیموکریٹک کانسٹیچوئنسی کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے تب تک آپ سیکور نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ہارڈ پاور نہیں ہے جو کو کا باعث بنتی ہے, لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے. اور پاکستان میں بڑا آبویس کنٹراسٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹیچمنٹ کہاں پہ جا رہی ہے لوگوں کی, یہ اس کو ایز اے کنسرن لینا چاہیے سویلین لیڈرشپ کو.
میاں والی کی زمین پر جنم لینے والے عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی نہ صرف گلوکاروں میں متنوع حیثیت رکھتے ہیں بلکہ ان کی باغ و بہار شخصیت بھی اپنی نوعیت کی ایک ہی ہے. کل ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے میں شہناز عزیز کے ساتھ ان کی بات چیت سے کچھ اقتباسات سنیے.
اور پے بپے ظلم و ستم راہ محبت میں کمر, ایک انسان کو فنکار بنا دے.
میاں والی دا چھوڑ میاں وگا مروڑ کے بے مکرینا.
تو سامعین میاں والی کا لڑکا ہمارے ساتھ ہے, تھوڑا بڑا ہو گیا ہے لیکن بہرحال ادائیں ابھی تک ہوئی ہیں. السلام علیکم عطاء اللہ خان صاحب.
وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ شناب ٹھیک ہیں؟
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, بہت شکریہ.
آپ سلامت رہیں, آپ کے سننے والے سلامت رہے. امریکہ میں جتنے میرے بہن بھائی یہ آواز سن رہے ہیں ان سے میرا سلام پوچھ.
حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ نے غالباً 78 میں سے باقاعدہ شروع کیا, اور زیادہ تر فنکار جو ہوتے ہیں وہ ریڈیو پہ آتے ہیں, کانسرٹس میں آتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو پاپولر ہوتے ہیں, فلم میں بہت زیادہ اس زمانے میں تھا. لیکن آپ جو ہیں آپ صحیح معنوں میں ایک عوامی فنکار ہیں, آپ مقبول ہوئے اپنے کیسٹ ریکارڈنگ کے ذریعے جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی.
اس وقت ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن تھے نا, تو وہاں اسٹینڈرڈ ہوا کرتا تھا کہ پڑھا لکھا آدمی آئے گا ورنہ ان پڑھ لوگ تو آنے چاہیے. ان پڑھ آدمی تھا تو جاپان کی ٹیکنالوجی کا مشکور ہونا چاہیے کہ کہ وہ ان کی وجہ سے میں اپنے سننے والوں تک پہنچا.
جو نہ کرنا تھا وہ بھی کر ڈالا, جو نہ کرنا تھا وہ بھی کر ڈالا, ہم نے ظالم تیری خوشی کے لیے
لگایا. یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے, بن گیا روگ زندگی کے لیے, تو ایسا یہ روگ لگا کب تھا آپ کو؟ کیونکہ اتنے چھوٹے سے تھے تب سے آپ گا رہے ہیں اور اسی قسم کے گانے آپ گا رہے ہیں, تو بہت جلدی لگ گیا تھا
جب آپ چھوٹے تھے؟ تب آپ اس جوان تھا.
اچھا,
تو تب آپ اس جوان تھا تو جوانی میں یہ ساری شرارتیں بندہ کرتا ہے.
جی بالکل,
لیکن کچھ شرارتیں ہوتی ہیں جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہیں. کچھ شرارتیں ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا زخم بھر جاتا ہے, لیکن کچھ شرارتیں بہت مقدم ہوتی ہیں, بہت احترام کے قابل ہوتی ہیں جو اس زندگی کا حاصل کر سکتے ہیں.
ایک بہت بھرپور زندگی آپ نے گزاری, بچے آپ کے کامیاب ہیں, ان کے بارے میں ہم بات کریں گے, خوشگوار آپ کی زندگی ہے, کامیابی آپ کو ملی, محبت ملی بہت زیادہ, تو یہ سوز جو ہے یہ کیسے باقی رہا؟
اس میں شناز دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو اللہ کی طرف سے آپ کو عنایت ہوتی ہے, وہ اس کا کرم ہے, اس میں اور بہت ساری محرومیاں ہوتی ہیں جو زندگی کا حاصل ہوتی ہیں. میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں وہاں بہت محرومیاں ہیں, اب بھی ہیں. اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میسر کیا ہے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ہمیں 50 سال لگ جائے وہاں تک پہنچتے ہوئے, 100 سال لگ جائے, تو یہ سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو یہاں تک لے آتی.
اور پھر ظاہر ہے کہ آپ ایک حساس فنکار ہیں اور آپ متاثر ہوتے ہیں, اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ بہت کچھ کرتے بھی ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے جو آپ کے بس میں ہے.
جی الحمد للہ, میری جتنی ہمت ہے جتنی کوشش ہے میں کرتا ہوں.
اچھا, آپ نے جس ریڈیو اسٹیشن سے گانا شروع کیا تھا, گانے کا آغاز کیا تھا, یعنی بھاول پور سے
اسٹیشن پہ گیا تو اس وقت سے فرش ہی گیا تھا.
اچھا,
تو مجھے گانا تو آتا نہیں تھا, تو انہوں نے پھر مجھے میں نے کہیں سے سفارش کرائی, میری فیملی ممبرس ہے وہاں رہتے تھے, تو انہوں نے مجھے ایک جو شوقیہ پروگرام چلتا تھا آرٹسٹوں کا, مجھے کوئی 3 منٹ کا انہوں نے ٹائم دیا.
اچھا,
اس میں گانا گایا.
تو کیا گایا آپ نے اس دن؟ جی
وہ تھا چولا چکنے کا. ہاں, خواتین بناتی تھی لڑکیاں بچیاں بناتی تھی, اور وہ اس کو کہتے تھے چکن, کپڑے کا نام ہوتا تھا, اس سے قمیض بناتے تھے, اسپیشل لوگ پہنتے تھے, ہر کوئی نہیں پہنتا تھا, سر پر لگی ہوا چولا چکنے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
السلام علیکم، پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے بعض امریکی قانون سازوں کی طرف سے پاکستان سے متعلق دیے گئے بیانات پر وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں حکومت کی پالیسی سے ایوان کو آگاہ کریں۔ حالیہ دنوں میں امریکی کانگریس کے پینل میں ہونے والی سماعت میں یہ بیانات سامنے آئے کہ پاکستان اگر مبینہ طور پر اپنی سرزمین استعمال کرنے والے افغان طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو اس کے لیے ہر قسم کی امریکی امداد بند کر دی جائے گی۔ پاکستان کے لیے اتحادی آنتی فنڈ کو بھی خاص طور پر شدت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیوں کی یقین دہانی سے مشروط کرنے کا کہا جا چکا ہے۔ اسلام آباد کا اصرار ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری اپنی کارروائیوں میں تمام دہشت گردوں کو بلا تفریق نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے اپنے عزم پر قائم ہے۔ رواں ماہ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ جان مکین نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور ملک کی عسکری قیادت اور حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ مبصرین کے بقول ایسے رابطے دو طرفہ تعلقات میں غلط فہمیوں کو دور کر کے کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس طرح کے وفود کے تبادلوں کے سلسلے کو بڑھایا جانا چاہیے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں پولیس نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی سوشل میڈیا کی معروف شخصیت قندیل بلوچ کے بھائی کو ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قندیل بلوچ کو ملتان کے مضافات میں ان کے گھر میں گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کے بھائی نے میڈیا کے سامنے اس قتل کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ پاکستان میں پولیس نے کل عدم تنظیم حزب التحریر کے ایک سرگرم کارکن کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ دارالحکومت اسلام آباد کے ایک پر رونق مقام پر ایک مسجد کے باہر قابل اعتراض لٹریچر تقسیم کر رہا تھا۔ مبینہ طور پر وہ حکومت اور فوج مخالف مواد تقسیم کر رہا تھا جب اسے گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پاکستان میں پولیس نے کل عدم تنظیم حزب التحریر کے ایک سرگرم کارکن کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ مبینہ طور پر لوگوں میں حکومت اور فوج مخالف تحریری مواد تقسیم کر رہا تھا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو اسلام آباد کے مصروف علاقے F11 مرکز میں واقع ایک مسجد کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے کل عدم تنظیم سے متعلق تحریری مواد بھی برآمد ہوا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد ایک مقامی عدالت میں پیش کیا جس کے بعد عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم کا تعلق پنجاب کے وسطی ضلع سرگودا سے ہے اور وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ اسے قبل بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے کل عدم حزب التحریر کے متعدد کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اپریل میں پولیس نے اسلام آباد سے 2 افراد کو گرفتار کیا تھا جو کل عدم حزب التحریر کے لٹریچر پر مبنی مواد لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ پاکستان میں گزشتہ 1 سال سے انتہا پسندی اور اشتعال انگیز تقاریر اور تحریری مواد رکھنے والوں کو بھی قانون کے تحت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تاہم مبصرین نے اسلام آباد میں انتہا پسندانہ سوچ کی ترویج کرنے والے عناصر کی موجودگی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دفاع اور سلامتی کے امور کے ماہر اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شدت پسند اور انتہا پسند عناصر کے خلاف ایک طویل عرصے تک مسلسل اور مؤثر کوششیں جاری رکھنا ہوں گی۔
Obviously, میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسی اریسٹ ہوتی رہیں گی اور ہونی بھی چاہیے، اور کیونکہ ان کی جتنے بھی ہوتے ہیں سیلز ہیں یہاں پر موجود ہیں ڈفرینٹ گروپس کی، جب تک ان کو آپ ٹھیک طرح اپروٹ نہیں کریں گے تو آپ کبھی تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دہشت گردی کے سے بولے کہ سیف ہیں۔ یہاں
حزب التحریر پاکستان میں کل عدم تنظیم ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ترک عہدیدار بغاوت کی کوشش کے سلسلے میں ججوں اور فوجی افسروں کو گرفتار کر رہے ہیں. اتوار کے روز مزید فوجیوں کو حراست میں لیا گیا. وزیر انصاف باقر بوزدگ نے بتایا کہ تقریباً 6,000 افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور اس تعداد میں اضافہ ہوگا. زیر حراست افراد میں تھرڈ آرمی کور کے کمانڈر جنرل اردال اوسترک بھی شامل ہیں جنہیں غداری کے الزامات کا سامنا ہو سکتا ہے. اعلی عہدوں پر فائز متعدد فوجی عہدیدار ہیلی کاپٹروں کے ذریعے یونان پہنچے اور انہوں نے سیاسی پناہ کا مطالبہ کیا. ترک میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق ملک سے فرار ہونے والوں میں سے بعض کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے بغاوت کی سازش تیار کی تھی. امریکی خارجہ پالیسی کے بعض ماہرین کے مطابق ترک حکومت 15 جولائی کو ناکام بغاوت کی کوشش کے بعد جو طرز عمل اپنائے گی وہ ترک امریکہ تعلقات میں دیر پاس رات کا حامل ہو سکتا ہے. معاہدہ شمالی بحر اپنی اوکیانوس کی تنظیم یعنی نیٹو کے رکن کی حیثیت سے ترکی امریکہ کا قابل قدر حلیف بن سکتا ہے. امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے مائیکل روبن کہتے ہیں کہ اگر انکرا جمہوریت قانون کی بالادستی اور انسانی حقوق کے سلسلے میں کچھ اور پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کی صورت پاکستان جیسے حلیف کی ہو جائے گی جو مغربی اقدار کے ساتھ کچھ زیادہ اشتراک نہیں کرتا اور جہاں دو طرفہ کشیدگی بدگمانی معمول کی بات ہے. اگرچہ علاقائی سلامتی کے لیے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے پر انحصار کرنا ہوتا ہے. بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد متعدد سرین کو خدشہ ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان اقتدار پر اپنی گرفت کو مزید سخت کر دیں گے. اگرچہ صدر اردوان کے اقتدار کو مطلق العلانیت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے لیکن بین الاقوامی برادری کے فوجی بغاوت کی کوشش کی مذمت اور ترکی کے جمہوری اداروں کی حمایت کی. لیکن اگر اردوان اس بغاوت کو مزید سخت کارروائی کے لیے ایک جواز کے طور پر استعمال کریں تو پھر یہ ہمدردی ختم ہو سکتی ہے. بغاوت کی کوشش کے بعد 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں صدر اردوان استنبول میں ایک ریلی کے دوران ٹیلیویژن پر دیکھے گئے جہاں انہوں نے حکومت پر کنٹرول کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ گولن کے پیروکاروں کے خلاف کارروائی کو تیار ہیں جو ان کے مطابق ترکی کو بہت تکلیف دینے کا باعث بنے. اردوان نے امریکی صدر براک اوباما سے کھلم کھلا یہ کہا کہ وہ فتح اللہ گولن کو ترکی کے سپورٹ کر دے. 75 سالہ یہ عالم 1999 سے پینسلوانیا میں جلا وطنی کی زندگی گزارے ہیں. جس کے جواب میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ اگر ترکی کسی غلط بات کا ثبوت پیش کرتا ہے تو پھر امریکہ گولن کے خلاف چھان بین کر کے فیصلہ کرے گا. ادھر مسلمان عالم دین فتح اللہ گولن نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ وہ ترکی میں حالیہ بغاوت کی کوشش میں ملوث ہیں. اس الزام کے بعد کسی زمانے میں قریبی اتحادی خیال کیے جانے والے ان دو حضرات کے درمیان مزید دراڑیں پڑ چکی ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان نے بغاوت کی کوشش کا الزام امریکہ میں مقیم اپنے بڑے مخالف گولن پر لگایا ہے جن کی حزمت تحریک کا ترک معاشرے پر اثر و رسوخ ہے اور جن میں ذرائع ابلاغ پولیس اور عدالت کے شعبہ جات سے قائم ہے. گولن نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں فوجی بغاوت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور ان الزامات کو مسترد کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. فرانس کی پولیس نے بیسٹل ڈے پر ٹرک سے لوگوں کو روندنے والے ڈرائیور کی ناراض بیوی کو رہا کر دیا ہے لیکن مزید 6 افراد سے چھان بین بدستور جاری ہے تاکہ یہ بات معلوم کی جا سکے کہ آیا اس شخص نے تنہا یہ حملہ کیا یا اس کے ساتھ کوئی اور شریک بھی تھا. نیس میں ہونے والے مہلک ٹرک حملے کے بعد ملک میں قومی سوگ منایا جا رہا ہے جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس حملے کے متاثرین کو خراج عقیدت اظہار یکجہتی کے لیے جائے بکو پر پھول چڑھانے کے لیے آ رہی ہے. نیس میں اس حملے کے دوران 84 افراد موت کے گھاٹ اتارے گئے جبکہ زخمیوں کی تعداد 200 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. شدت پسند گروپ داعش نے حملہور کو اپنا سپاہی قرار دیتے ہوئے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن حکام کے بقول تحال یہ معلوم نہیں کیا جا سکا کہ ابو ہلال کا داعش سے براہ راست کوئی تعلق تھا یا یہ اس کا انفرادی افعال تھا. میڈیا پر اپنے جاری ایک بیان میں داعش کا کہنا یہ ہے کہ حملہ آور اس کا سپاہی تھا لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کہ حملہ آور ٹیونس نژاد فرانسیسی شہری اس دہشت گرد گروپ کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق رکھتا تھا یا نہیں. لیکن اس بارے میں خوف موجود ہے کہ صورتحال کا واضح نہ ہونا اس رجحان کا حصہ ہے جس میں داعش اس طرح کے دیگر گروپ معاشرے سے کیے جانے والے لوگوں اور معمولی جرائم میں ملوث افراد کو مسلح کرنے کے راستے تلاش کرتے ہیں. تفصیلات وائس آف امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے نمائندے کے امور کو حل کرنے والے نمائندے جیف سیلڈن کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے.
اس المناک حملے میں ملوث شخص کے پس منظر سے متعلق تحقیقات جاری ہیں. پولیس 31 سال کے لاہوج بوہلیل نامی شخص کو اس حملے کا ذمہ دار خیال کر رہی ہے. یہ شخص بنیادی طور پر تیونس سے تعلق رکھتا تھا اور فرانس کی شہریت اختیار کر چکا تھا. فرینچ پروسیکیوٹر فرانسوا مولنز کہہ رہے ہیں کہ حملہ آور مقامی اور قومی سطح کے خفیہ اداروں کے لیے بالکل نامعلوم شخص تھا اور کبھی بھی اس کی جانب سے انتہا پسندی کی علامات نظر نہیں آئی ہیں.
He was frightening. He didn't have a frightening face, but...
ऐसे में जब पुलिस हमलावर के घर की तलाशी ले रही है, पड़ोसियों का कहना है कि बोलेल के साथ कुछ मसला था। वो खौफजदा करता था, हालांकि उसका चेहरा खौफजदा करने वाला नहीं था। वो बच्चों को बहुत गौर से देखता था। इंटेलिजेंस के अहदेदारों का कहना है कि बोहलेल की जो तस्वीर सामने आ रही है वो परेशान कुन है, और किसी हद तक उसकी शख्सियत को पेरिस और ब्रसेल्स पर हमला करने वालों से ममासिल देखा जा सकता है।
The fact that he was known to police but not to intelligence agencies doesn't necessarily mean
that. David Gartenstein ka taluq Foundation for the Defense of Democracy se hai. Unka kehna hai ki police to hamlawar se waqif thi lekin intelligence agency use nahi janti thi. Iska matlab ye nahi hai ki koi shakhs ke sad tak badhi andaaz mein sochta hai uski khabar ho. Udhidaron ka kehna hai ki Daesh mamooli nauiyat ke jaraim pesha afraad aur zehni bimar afraad ko talash karti nazar aa rahi hai aur phir unhe asliya de deti hai. امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سابق ایجنٹ سٹیفورڈ سٹاک سٹیوٹ نے اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ کار فرما ہے کہ ایسے لوگوں کو اس انداز میں تحریک دی جائے کہ وہ آسان حملے کر سکیں، ایسی چیزیں استعمال کر سکیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان جگہوں پر حملے کریں جو ان کی رہائش گاہوں کے قریب ہیں۔ یہ عمل اس قدر تیز رفتار ہے کہ خفیہ والوں کی ان کی آپسی گفتگو سے متعلق کوئی سرا نہیں ملتا جس کا وہ پیچھا کریں۔ نیس کے حملے کو یقینی طور پر داعش یا کسی دوسرے دہشت گرد گروپ کے ساتھ جوڑا جا سکے گا یا نہیں، انٹیلیجنس عہدیدار اس نوعیت کے حملوں سے خبردار کر رہی ہیں اور انتباہ کر رہی ہیں کہ ایسے حملے مستقبل قریب میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی سوڈان میں مہلک تشدد اور جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے خلاف بڑھتے جذبات کے تناظر میں رواندا کے دارالحکومت میں اپنے 27ویں سربراہ اجلاس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، جس کا آج باضابطہ آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سربراہ اجلاس سے قبل حریف فوجیوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں سینکڑوں اموات ہوئی اور اقوام متحدہ کی طرف سے نیا انتباہ جاری کر دیا گیا کہ دارالحکومت جوبا میں جس فائر بندی پر اتفاق ہوا، اگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو نتیجہ تباہ کن ثابت ہوگا۔ اور ویتنام میں درجنوں مظاہرین بین الاقوامی عالمی عدالت کی طرف سے جنوبی بحیرہ چین میں چین کے دعووں کو مسترد کرنے کے فیصلے کی حمایت میں اکٹھے ہوئے، لیکن پولیس نے ان کا مظاہرہ شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں منتشر کر دیا، کیونکہ یہ خوف موجود ہوتا ہے کہ مظاہروں کے نتیجے میں نافرمانی کو ہوا مل سکتی ہے۔ ادھر امریکہ میں امریکیوں کی اکثریت نسلی تعلقات کے بارے میں پرامید نہیں رہی۔ واشنگٹن پوسٹ اے بی سی نیوز پول کے نئے رائے عامہ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ 63% امریکیوں کا خیال ہے کہ ملک میں نسل پر مبنی تعلقات بری صورتحال کا شکار ہیں، جس کی شرح اس سال کے آغاز میں کیے گئے ایسے ہی جائزے میں 48% تھی، جبکہ افریقی امریکیوں میں نسلی تعلقات پر مبنی خیالات کے بارے میں یہ شرح 72% بتائی جاتی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں۔ میرے شوہر ایک ایسے باپ ہیں جو گھر پر ٹھہرتے ہیں اور میں کام پر جاتی ہوں۔ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔
میرا نام جاناتھن ہائزیگروو ہے اور میں گھر میں ٹھہرنے والا والد ہوں۔ میرا روز مرہ کا بنیادی کام بچوں کو اسکول جانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ میں اپنے بڑے بیٹے کو بس اسٹاپ پر لے جاتا ہوں، پھر میں واپس آتا ہوں اور اپنے دوسرے بیٹے کو پری اسکول جانے کے لیے تیار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد یا تو میں گھر چلا جاتا ہوں، یا اگر باہر کا کوئی کام ہو تو باہر ہی سے اسے نمٹا لیتا ہوں۔ پھر گھر آ کر گھر کا کام ختم کرتا ہوں، جس دوران میرا چھوٹا بیٹا پری اسکول میں ہوتا ہے۔ پھر میں اسے اسکول سے گھر لاتا ہوں، ہم کھانا کھاتے ہیں، میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں اور اس کے ساتھ کتابیں پڑھتا ہوں، اور پھر اس کا بھائی عموماً 4 بجے گھر واپس آ جاتا ہے۔ جب بڑا بیٹا گھر میں ہوتا ہے تو میں یہ یقینی بناتا ہوں کہ اگر اسے کوئی ہوم ورک ملا ہے تو وہ اسے کرے، اور اگر وہ ہمسایوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے تو وہ جا کر کچھ وقت کے لیے ان کے ساتھ کھیل لے۔ اس کے کھیل کے دوران میں یہ دیکھتا ہوں کہ رات کے کھانے کے لیے کیا کرنا ہے، اور میں کھانا پکانا شروع کر دیتا ہوں۔ بنیادی طور پر کپڑے دھوتا ہوں، انہیں ڈرائی کلین کرانے لے جاتا ہوں، گھر کے برتن میں دھوتا ہوں. میری بیوی بہت منظم نہیں ہے لیکن میں ہوں, اس لیے جب وہ ڈش واشر میں برتن لگانے جیسا کام ٹھیک طرح سے نہیں کرتی تو مجھے غصہ آتا ہے. بعض دفعہ یہ کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں.
جوناتھن ہائزگروو اور ان کی بیوی نے تقریباً 5.5 سال پہلے طے کیا کہ وہ نوکری کرنے کی بجائے گھر میں رہ کر وہ سب کام کریں گے جو عام طور پر عورتیں کرتی ہیں, یعنی وہ سٹے ہوم ڈیڈ بنیں گے. اس فیصلے کے پیچھے کئی وجہیں تھیں.
ہم دونوں ملازمت کرتے تھے. میں وبا امراض کے ماہر کے طور پر کل وقتی کام کرتی تھی اور جوناتھن فل ٹائم گرافک ڈیزائنر تھے. ہمارا بیٹا ایگن ہے. پہلے 2 برسوں کے دوران ہم دونوں نے کام کیا. وہ مشکل دور تھا, ہمیں بہت کام کرنا پڑتا تھا. جوناتھن روزانہ 12 سے 14 اور 16 گھنٹے کام کرتا تھا. یہ اس کے لیے بہت چیلنجنگ تھا. اور پھر جب شدید نوعیت کا معاشی بحران شروع ہوا تو اس کی ملازمت ختم ہو گئی اور اسے پہلی بار تمام وقت گھر پر رہنا پڑا. اور بہت طویل عرصے کے بعد ہماری زندگی بہت پرسکون ہو گئی. یوں ہم نے گھر میں رہنے کے امکانات پر سوچنا شروع کر دیا. جوناتھن کی ملازمت ختم ہونے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھے واشنگٹن ڈی سی میں بہت زیادہ تنخواہ پر ملازمت کی پیشکش ہوئی, تو پھر بچوں کے ساتھ اس کا گھر ٹھہرنا ممکن ہو گیا.
آج جوناتھن اپنے اس نئے کردار میں رچ بس گئے ہیں, لیکن یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا. شروعات میں جوناتھن کے من میں کئی سوال تھے.
کیا میں گھر ٹھہر کر اپنے بچوں کے لیے اتنا اچھا باپ بن سکتا ہوں جتنا میرے لیے ممکن ہو؟ کیا میں اس حقیقت کا سامنا کر سکتا ہوں کہ میں اپنے کنبے کی مالی مدد نہیں کر رہا؟ اور کیا میرے پاس وہ مہارتیں موجود ہیں جو گھر میں ٹھہرنے والے والدین میں ہونی چاہیے؟ اور کیا میں تقریباً ہفتے کے 7 دن اور دن کے تمام اوقات میں بچوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں؟ کیا میرے پاس وہ ذہنی صلاحیت موجود ہے؟
جوناتھن کا سب سے زیادہ ساتھ دیا ان کی بیوی ڈان نے.
اگر آپ گھر میں ٹھہرنے والے ایک والد بننا چاہتے ہیں تو مجھے اس سلسلے میں مدد اور تعاون ملا, اس لیے یہ ہمارے لیے ممکن ہوا. میری بیوی نے کہا ہم ایسا بجٹ بنائیں گے جو ہمارے لیے سازگار ہو. ہم کام کے ایسے اوقات طے کریں گے جن پر ہم چل سکے. ہم ایسا ماحول پیدا کریں گے جو ہم چاہتے ہوں, اور ہم اس کے لیے مل کر کام کریں گے.
میاں بیوی تو راضی ہو گئے, لیکن دونوں کے خاندان والوں کو شروع میں یہ بات پسند نہیں آئی.
جب جوناتھن نے گھر رہنا شروع کیا تو مستقل طور پر یہ سوال پوچھا جانے لگا کہ اسے کب نئی ملازمت ملے گی, اور وہ کب کام پر جانا شروع کرے گا, اور وہ کیوں کام نہیں کر رہا. اور یہ سوالات اس کے خاندان, میرے خاندان اور ہر جانب سے کیے جا رہے تھے. مثلا میرے بھائی نے تو مجھ سے ایک طرح سے لڑائی کی اور کہا کہ تمہیں اپنے شوہر کو ملازمت ڈھونڈنے کا کہنا چاہیے, وہ مجھ سے 15 سال چھوٹا ہے. تو ہمیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا رہا.
گھر کے باہر بھی لوگوں کو یہ سمجھنے میں تھوڑی پریشانی ہوئی کہ آخر جوناتھن کرتے کیا ہیں.
یہ ایک طرح سے بعض جگہوں پر شرم کی بات سمجھی جاتی ہے کہ ماں تو بچوں کے لیے کما رہی ہے اور باپ گھر میں ان کی بیبی سیٹنگ کرتا ہے. ایسے جملے سننا بہت مشکل ہے. میں بیبی سیٹر نہیں ہوں. بیبی سیٹر وہ ہوتا ہے جسے آپ اس کام کا معاوضہ دیتے ہیں. وہ آتا ہے اور وہ دن کے وقت آپ کے بچوں پر نظر رکھتا ہے, اور جب آپ لوٹتے ہیں تو وہ واپس چلا جاتا ہے, جبکہ میں ہر وقت یہاں ہوتا ہوں.
حالانکہ پچھلے 5 سالوں میں امریکہ میں کافی تبدیلی آئی ہے اور لوگ اب بہتر سمجھتے ہیں کہ اسٹے ہوم ڈیڈ کیا ہوتے ہیں, لیکن ابھی بھی جوناتھن کو دیکھ کر وہ تھوڑا چونک جاتے ہیں.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ملٹیپل سکلروسس, جسے عرف عام میں ایم ایس بھی کہا جاتا ہے, ایک ایسی بیماری ہے جس میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے حصے سخت ہو کر رسولی, اعصابی کمزوری یا دیگر کمزوریاں پیدا کرتے ہیں. یہ نوجوانوں میں معذوری کی ایک بڑی وجہ ہے, اور ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 2.3 کروڑ افراد اس اعصابی بیماری سے متاثر ہوئے ہیں. ایم ایس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جسم کے دفاعی نظام کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے. جسم کا امیون سسٹم یا قوت مدافعت غلطی سے دماغ کے خلیوں کی بیرونی دیوار پر, جسے میلائن بھی کہا جاتا ہے, حملہ کر دیتی ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ مریض مفلوج ہو جاتا ہے. سوال یہ تھا کہ اگر امیون سسٹم کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے تو کیا مریض کے مرکزی اعصابی نظام پر حملے بند ہو جائیں گے؟ اس سوال کا جواب کینیڈا کے ڈاکٹروں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یونیورسٹی آف اوٹاوا میں اس پر تحقیق کی ہے. نیورولوجسٹ مارک فریڈمن اوٹاوا ہاسپٹل میں سینئر سائنسدان ہیں اور یونیورسٹی کے پروفیسر بھی. وہ کہتے ہیں کہ تجربے کے لیے جو سن 2001 میں شروع ہوا، محققین نے 2 درجن ایسے مریضوں کا ایک گروپ بنایا جو ایم ایس کی انتہائی صورت کا شکار تھے۔ وہ کہتے ہیں،
3-4 years into your disease, if you saw the wheelchair imminent in your future and someone offered you an alternative, you might consider it.
اگر آپ کی بیماری کو 3 یا 4 سال ہو چکے ہوں اور آپ کے لیے مستقبل میں ویل چیئر ناگزیر نظر آ رہی ہو، اور ایسے میں کوئی آپ کو کوئی متبادل پیش کرے، تو آپ اس پر ضرور غور کریں گے۔ چنانچہ ہم نے ایسے ہی لوگوں پر توجہ دی۔ کچھ لوگ دلیل دے سکتے ہیں اور ہمارے بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے مریضوں کا علاج نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ معمولی سا فرق پیدا کر بھی پائے تو بھی مرض جاری رہے گا، کیونکہ ان پر علاج کارگر نہیں ہوتا۔ جریدہ لینسٹ میں محققین نے اپنے کام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مریضوں کے مدافعتی نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے سخت کیمو تھراپی دوائیں استعمال کیں، ساتھ ہی مریضوں کی بون میرو سے یا ہرا مغز سے سٹیم سیلز نکالے، انہیں صاف کیا اور پھر دوبارہ مریضوں کے جسم میں داخل کیا تاکہ ان کا امیون سسٹم دوبارہ کام کرنے لگے۔
Theoretically, the brand new immune system no longer carries that memory, whatever it caused it, we still don't know, but it won't have that same problem again.
کہتے ہیں کہ نظری اعتبار سے بالکل نئے امیون سسٹم یا قوت مدافعت کے پاس کوئی پرانی یادداشت نہیں ہوتی، اور ایسا کیوں ہے؟ کہتی ہیں، ہم ابھی نہیں جان سکے، مگر یہ ضرور ہے کہ وہی مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا اور قوت مدافعت پر حملہ نہیں ہوگا۔ فریڈمن کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے نتائج انتہائی غیر متوقع اور حیران کن تھے۔
2 and 3 years after the transplant, many of the patients who had significant disability started to recover and recover quite.
اس پیوند کاری کے 2 یا 3 سال بعد بہت سے ایسے مریض اچھے ہونے لگے جو خاصے معذور ہو چکے تھے۔ چنانچہ ایسے مریض بھی تھے جو چھڑی کی مدد سے چلنے لگے اور اپنی روزمرہ زندگی میں واپس چلے گئے، حتیٰ کہ وہ ملازمت کرنے لگے، سکیٹنگ کرنے لگے، دوڑ لگانے لگے، یعنی وہ سب کچھ کرنے کے قابل تھے۔ فریڈمن کہتے ہیں کہ 15 برس تک نگرانی کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بیماری کبھی واپس نہیں آئی۔ اگرچہ کینیڈا میں مارک فریڈمن کی ٹیم نے ایم ایس کے مزید 20 مریضوں کا علاج کیا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی مزید تحقیق ضروری ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خدمت ہے۔ دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں گرد و غبار یا پھر دھول سے الرجی ہے۔ یہ الرجی عام طور پر ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو بستر کی چادروں یا لحافوں میں پائے جاتے ہیں۔ پولینڈ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے کپڑے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے خوردبین کی مدد سے نظر آنے والے کیڑے پنپ ہی نہیں سکتے۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹی کی رپورٹ کے مطابق، ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بستر میں ہزاروں کی تعداد میں 0.3 ملی میٹر کی مخلوق ملتی ہے جسے ہم ڈسٹ مائٹس کہتے ہیں۔ ایک اور بات جو ناگوار ہونے کی حد تک ناپسندیدہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں پائے جانے والے دھول اور گرد کے ذرات کے ساتھ ساتھ ایسے اجزاء کا بھی سامنا کرتے ہیں جن میں کچھ ایسے مادے موجود ہوتے ہیں جو معمولی سی شدید کھانسی، یہاں تک کہ دمے کے مرض کی سی علامتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈسٹ مائٹس یا پھر گرد کے یہ منے کیڑے ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بے حد مشکل ہے، خاص طور پر بستر کی چادریں، کیونکہ اس کپڑے کی بنائی کی وجہ سے یہ کیڑے بآسانی ان میں رہنے لگتے ہیں۔ وڈس میڈیکل یونیورسٹی کی باربرا میخورس کا کہتی ہیں کہ یہاں ہمارے طریقہ کار کی وجہ سے یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ ہم ان ڈسٹ مائٹس یا پھر الرجی کا باعث بننے والے کیڑوں کی راہ روک سکیں، اور یہ ایک انتہائی انوکھا عمل ہے۔ الرجی کو روکنے والے بیشتر کپڑوں کے برعکس، یہ نیا میٹیریل جسے پولینڈ کی وڈس یونیورسٹی نے تیار کیا ہے ان مائٹس کو روک دیتا ہے، لیکن ہوا اور نمی کا راستہ نہیں روکتا۔ اس طرح یہ چادریں زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہیں۔
الرجی سے متاثرہ افراد جنہوں نے اس میٹیریل کو استعمال کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں الرجی کی علامتیں 70% تک کم ہو گئی ہیں۔ باربرا میخوفسکا کہتی ہیں کہ الرجی سے متاثرہ ان افراد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بالآخر انہوں نے معمول کے مطابق اپنے بستر میں سونا شروع کر دیا ہے، کیونکہ پہلے انہیں سونے میں دقت ہوتی تھی اور مشکل پیش آتی تھی۔ وہ اپنے بستروں میں آرام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان پر دمے کا غلبہ ہو جاتا تھا، سانس لینا دشوار ہوتا تھا اور ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا تھا، لیکن اب انہوں نے سونا شروع کر دیا ہے۔ تحقیقکار کہتے ہیں کہ جو نیا میٹیریل تیار کیا گیا ہے اسے بار بار دھونے سے الرجی پیدا کرنے والے مائٹس کی مزاحمت بھی کم نہیں ہوتی۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ مزید تجربہ کرنے سے اس میٹیریل کو بالآخر مارکیٹ میں لایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ الرجی سے متاثرہ افراد کو وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مکانوں کو خشک رکھیں، فرش کو اکثر صاف کریں اور بستر کی چادروں کو گرم پانی سے دھوئیں۔ تو جناب، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنی ہی معلومات۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ امریکہ اکتوبر تک دنیا بھر سے 85,000 پناہ گزینوں کو از سر نو آباد کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ اس تعداد میں سے 10,000 افراد شام سے آئیں گے اور پہلے ہی لگ بھگ 4,000 شامی پناہ گزین امریکہ پہنچ چکے ہیں، جن میں سے بہت سے ریاست الینوائے میں آباد ہو رہے ہیں۔ شکاگو سے وائس آف امریکہ کے کین فرباغ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ان کی آمد سے امن اور استحکام کی تلاش کے ایک مشکل سفر کا خاتمہ نہیں ہوا۔ رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز۔
شکاگو میں قیام کے صرف 2 ہفتے بعد رات کے وقت حسنا مرزا اور ان کی 8 سالہ بیٹی سما کے سر پر آسمان پر دھماکے شروع ہو گئے۔ حسنا کہہ رہی ہیں کہ یہاں یوم آزادی پر بہت زیادہ آتش بازی اور دھماکے ہوئے۔ شروع شروع میں تو ہم اپنے گھر میں بہت خوف زدہ ہوئے، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ آتش بازی تھی، تو میں نے کھڑکی کھولی اور سما کو دکھایا کہ یہ کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہے اور ہم شام میں نہیں ہیں۔ حسنا بتاتی ہیں کہ جنگ کے دوران دمشق کے مضافات میں سما کو، جو اس وقت 4 سال کی تھی، اس تجربے نے دہلا دیا تھا۔
وہ
کہتی ہیں کہ ہم دو فریقوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے، ہم نیچے تہخانے میں چلے گئے، ایک راکٹ کسی اور منزل پر آ کر لگا، لیکن ہم محفوظ رہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے شام سے فرار ہونے کی تیسری کوشش میں حسنا اور سما مصر پہنچ گئیں، جہاں انہوں نے کئی برس انتظار کیا اور آخر کار جون کے مہینے میں وہ امریکہ آ گئیں۔ میلینا کانو پناہ گزینوں کے ادارے ریفیوجی ون کی ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں
The refugee program in United States, it is not a fast-track program.
ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پناہ گزینوں کی اثر نو آبادکاری کا پروگرام کوئی زیادہ تیز رفتار نہیں ہے۔ ریفیوجی ون حسنا اور ان کی بیٹی کو دوبارہ آباد ہونے میں مدد کر رہا ہے۔ کانو ان کی جدوجہد کو سمجھتی ہیں۔ وہ خود آرمینیا کی شہری ہیں، جو 1980 کے اشرے میں فرار ہو کر ایران چلی گئی تھیں۔
When you're dealing with individuals who are still shell-shocked by what has happened to them, you know, mentally, physically, they are not ready to
جب آپ ایسے افراد کے ساتھ کام کرتے ہیں جو خود اپنے اوپر بیتے ہوئے واقعات کی وجہ سے صدمے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو وہ ذہنی اور جسمانی طور پر فوراً ہی معمول کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پناہ گزینوں کی مدد کے لیے کوشاں ان کی تنظیم ریفیوجی ون آگے آتی ہے اور پناہ کی تلاش کرنے والوں کو کام ڈھونڈنے، رہنے کی جگہ اور بہت سے مسائل حل کرنے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، جن سے پناہ گزینوں کو روزانہ واسطہ پڑتا ہے۔ ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں جنہیں وہ اثر نو آباد کر رہے ہیں، یہ تنظیم سرکاری فنڈنگ اور نجی طور پر عطیہ دینے والوں پر انحصار کرتی ہے۔ پناہ گزینوں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد حسنا اور سما کی طرح شام سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک بار پھر میلینی کانو کے الفاظ۔
For our own agency, you know, up until April, I think we had done about 20+ families and now we're in the 60s.
وہ کہہ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ اپریل تک ہم لگ بھگ 20 سے زیادہ خاندانوں کو آباد کر چکے تھے اور اب ہم جن خاندانوں کی مدد کر چکے ہیں ان کی تعداد 60 سے زیادہ ہے۔ کانو کا کہنا ہے کہ اکتوبر تک یہ تعداد 150 تک پہنچ سکتی ہے۔ بہرحال اب تک حسنا نوکری تلاش کر رہی ہیں اور وہ ریفیوجی ون کی انگریزی زبان کی کلاسیں بھی لے رہی ہیں۔ اگرچہ ان کے شوہر شام کی خانہ جنگی شروع ہونے سے پہلے انتقال کر چکے تھے، تاہم ان کے گھرانے کے دوسرے افراد اب بھی لڑائی کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ حسنا اس وقت کی منتظر ہیں جب وہ امریکہ میں ان سے آ ملیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی، لیکن میں نہیں جانتی کہ آیا ایسا ہو سکتا ہے۔
It would be wonderful, but I don't know if it's possible.
سامعین، لگ بھگ 50 لاکھ افراد جو شام کی خانہ جنگی سے اپنی جان بچانے کے لیے فرار ہو رہے ہیں، پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن میں اندراج کروا چکے ہیں، اور ان میں سے جو پناہ گزین امریکہ آئیں گے ان کی تعداد 1% سے بھی کم ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر مارک فرگوسن۔ بہجت، آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ اب آخری نیوز شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔ بہجت اور گلرخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔